بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ وزاری کا ذکر, آپ کے رونے کا ذکر. جس طرح سے انسانی طبیعت میں رنج, غم, خوشی, ہنسنا, اسی طریقے سے رونا بھی ہے, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. بہت سے حالات احوال ایسے آتے ہیں کہ انسان بے اختیار رو پڑتا ہے. انسان کا یہ رونا کئی طرح کا ہوتا ہے, کبھی کسی درد کی وجہ سے انسان تکلیف کی وجہ سے روتا ہے. انسان میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں. ڈاڑھ کا درد بڑا خطرناک ہوتا ہے صاحب, انسان روتا ہوا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. اسی طریقے سے کڈنی کا درد ہے, کڈنی سٹون کا, یہاں بھی اکثر و بیشتر انسان روتا ہوا جاتا ہے. عورتوں میں درد ذہن, بچہ پیدا ہونے کا درد. تو کچھ انسانی درد بہت شدت سے ہوتے ہیں اور واقعی میں ایسے شدید ہوتے ہیں کہ کتنا بھی برداشت کرے انسان مگر آنسو نکل آتے ہیں, برداشت سے باہر ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے ایک مرید تھے, غالباً راؤ جی عبد الرحمان ان کا نام ہے. اس زمانے کے جو بزرگان دین تھے ان کے مریدین بھی ایسے ہوتے تھے جو اپنے اپنے وقت پر مشائخ بن جاتے تھے, یعنی صرف مرید ہی ہے لیکن ایک دفعہ شیخ سے بیعت کیا ہوئے کہ حالت ہی بدل جاتی تھی, زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا. تو یہ بھی ایسے ہی تھے, اللہ کے عاشق تھے, اللہ سے محبت کرنے والے. ان کو کڈنی میں سٹون تھا, گردے میں پتھر تھا, اور پتھر بھی کبوتر کے انڈے کی برابر. اس زمانے میں آپریشن کے جو آج نئے طریقے ہیں ایسے نہیں ہیں, وہی چیر پھاڑ کر کے آپریشن ہوتا تھا تو لوگ بچتے تھے, جہاں تک ہو سکے بس آپریشن سے بچتے تھے, اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھتے تھے. تو ان کو جب درد اٹھتا تھا تو اس درد میں یہ لوٹے لوٹے پھرتے تھے, یہاں سے وہاں لیٹ کے جا رہے ہیں, وہاں لوٹ رہے ہیں, یہاں سے وہاں, بڑے پریشان ہوتے تھے. اور اس درد کے اندر ان کو رونا بھی آتا تھا, اس رونے میں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. جب بعد میں درد چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ درد درد محبت تھا. کیا کہتے تھے؟ یہ درد درد محبت تھا, کیونکہ جس درد میں اللہ یاد آ جائے اور انسان کو اللہ کی طرف رجوع حاصل ہو, اس سے بہتر درد محبت اور کیا ہوگا. اس لیے ایمان والے کو اگر کچھ تکلیف پہنچے, بیماری یا اور کوئی مصیبت, اور اس میں اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ یہاں ایک بزرگ ہیں, ان کو بھی یہی درد آیا تو میں عیادت کے لیے گیا اور میں نے ان سے یہی کہا عیادت کرتے ہوئے, حضرت درد محبت کے کیا حال ہے؟ تو وہ مسکرائے, ایسے کہنے لگے بھائی بہت اچھا نام دیا, واقعی میں درد درد محبت ہی ہے. اور جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کو خوب یاد کراتا ہے. تو کبھی کسی کے کبھی کوئی روتا ہے درد کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, اور کبھی کوئی روتا ہے کسی رنج کی وجہ سے، کبھی کوئی روتا ہے اشتیاق اور محبت میں، اور کبھی کوئی روتا ہے کسی کے ظلم کی بنیاد پر، اور کبھی کسی کو رونا آ جاتا ہے گناہ کے صادر ہونے کی وجہ سے۔ ایمان والے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل فوراً ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہو گیا، مجھ سے نہیں ہونا تھا۔ اس لیے کہا گیا، حدیث پاک کے اندر مضمون ہے کہ ایمان والے سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا ہے، جب تک توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ اور فاسق و فاجر سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، جس کو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھ گئی، اس کو اڑا دی، ایک مکھی بیٹھ گئی بس ناک پہ یا کہیں پہ۔ لیکن ایمان والے کو پہاڑ جیسا لگتا ہے، پوری زندگی پہاڑ جیسی لگتی ہے اور بھاری لگتی ہے زندگی، پریشان ہوتا ہے وہ۔ جب تک توبہ نہ کر لے اور اللہ سے اپنا معاملہ صاف نہ کر لے، اس کو سکون نہیں آتا۔ یہاں رک کر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ باہی ہوتا ہے، ایک گناہ جاہی ہوتا ہے۔ گناہ باہی، شہوت وغیرہ کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے، بدنگاہی ہو گئی، یہ اس سے آگے چل کر بد کرداری ہو گئی، اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ باہی گناہ ہے، شہوت کی بنیاد پر انسان سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسے گناہ پر انسان کو احساس خوب ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ایمان والا ہے کہ بھائی صحیح کیا ہو گیا، غلط ہو گیا۔ لیکن ایک گناہ کی قسم ہے، گناہ جاہی، جو نفسانیت کی بنیاد پر انسان سے صادر ہوتے ہیں، جاہ کی بنیاد پر انسان سے صادر ہوتے ہیں، اس کا جلدی سے احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ حرام ہونے میں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے زنا ہے، ایسے ہی وہ ہے۔ مثلا انسان کے اندر تکبر ہے، انسان کے اندر بے جا غصہ ہے، انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ جلدی سے انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی پر بے جا غصہ کر دیا تو یہ بھی بالکل حرام ہے، اور بے جا غصہ پھر ظلم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یا کسی سے ہم دل میں حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال لانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے تباہ کر دیتا ہے جیسے کہ آگ دیگر چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح سے حسد انسان کی ساری نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ غیبت ہے، کہیں بھی انسان بیٹھ جاتا ہے، اچھے تذکرے شروع ہوتے ہیں، پھر برے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور سوچتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا، ارے بھائی جو کہہ رہا ہوں میں حقیقت ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہا میں، ارے بھائی حقیقت ہے تبھی تو غیبت ہے وہ، اگر حقیقت نہ ہوتی تو وہ بہتان ہوتا، وہ تہمت ہوتی۔ حقیقت ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، جو برائی اس میں ہے یہی غیبت ہے، اور اس کا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ قرآن نے کہا جیسے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، ایک تو انسانی گوشت کون کھائے گا، اور پھر وہ بھی اپنا سگا بھائی اور پھر مرا ہوا ہے، فرمایا ایسا گھنا ہوا گناہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، مثلا بدکاری ہوگی کسی سے، الاعوذ باللہ، اور کوئی گناہ ہو گیا کسی سے، ہم اس کے اس گناہ کو اور اس کی اس بات کو چرچوں میں لا رہے ہیں، آپس میں بیان کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے، اور ایمان والا ایسا کرتا ہی ہے، اس نے رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ معاف کر دے، اس کا تو معاملہ صاف ہو گیا بالکل، لیکن ہم نے جو اس کی غیبتیں کی ہیں، اس کا معاملہ اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص خود ہمیں معاف نہ کر دے۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، اگرچہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہماری نگاہوں میں وہ قابل نفرت بن گیا ہے، اور ہم چرچے کر رہے ہیں, لیکن سوچو صحیح, اس نے جب ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ سے اس کا معاملہ صاف ہو گیا. لیکن یہاں جو ہم پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہیں, ہمارا معاملہ صاف کیسے ہوگا؟ یہ تو حقوق العباد کی قبیل سے ہے. بہرحال گناہ جاہی باہی سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ان کا ادراک مشکل سے حاصل ہوتا ہے, جلدی سے انسان کو پتہ نہیں چلتا میں اس گناہ مبتلا ہوں نہیں ہوں. ہاں فکر مند ہے کوئی انسان تو اس کو ادراک ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. تو ایمان والے سے کبھی گناہ ہوتا ہے تو اس کا رونا ہوتا ہے, یہ رونا گناہ کی وجہ سے, پھر توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اس کو معاف کرتے ہیں. کبھی انسان کا جو رونا ہوتا ہے ریاکاری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کبھی انسان کا رونا جھوٹا ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ہی انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک قمیص پر خون لگا کر ابا جان کے پاس میں لے کر آئے اور روتے ہوئے آئے. قرآن نے کہا وجاؤوا اباہم عشاء یبکون, وہ سارے کے سارے اپنے ابا کے پاس میں آئے روتے ہوئے, یبکون روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, اور پھر جھوٹ کہنے لگے, ابا ہم لوگ آپس میں کھیل رہے تھے, دوڑ لگا رہے تھے, نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب, بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, ابا آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, تو یقین کریں گے جھوٹے ہو. ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم کتنا بھی سچ بول لیں. تو یہ جو رونا تھا روتے ہوئے آئے تھے, یہ رونا جھوٹا ہے. کبھی رونا جھوٹا بھی ہوتا ہے, اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کبھی رونا پیسوں کی بنیاد پر, عزت کی بنیاد پر بھی ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہوا ہے اکثر و بیشتر اشتیاق محبت میں, اللہ کا بے حد شوق, ملاقات کا شوق, اللہ کی بے حد محبت, اس لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا امت پر خوف کی بنیاد پر, امت پر ڈر لگ رہا ہے کہ امت کو اللہ عذاب نہ دے دیں, اگر امت کو عذاب ہوگا میری تو کیا حال ہوگا, کیسی تکلیف ہوگی, اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت پر شفقت اور رحمت کی بنیاد پر بھی روئے ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خدمت میں بھیج دیا تھا. جب آپ مصر سے چل کر آئے مدین کی طرف, تو وہاں پر کنویں پر چند خواتین کو دیکھا کہ اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی ہیں, اور علاقے کے کچھ طاقتور لوگ خوب پانی کھینچ رہے ہیں اور یہ بیچاری کھڑی بھی ہیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کر کنویں سے پانی نکال کر ان کو دیا. ان بچیوں نے, یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں, انہوں نے بابا جان سے کہا, ابا جان آج تو ایسے ایسے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمارا ایسا ساتھ دیا. تو بابا جان نے کہا ان کو بلا کر لا, یہ تو بڑے اچھے صالح نوجوان ہوتے ہیں, معلوم ہوتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو ٹھکانے کی ضرورت تھی, اللہ تعالی نے ٹھکانہ عطا فرمایا. قرآن کریم نے اس کی تصویر بھی کھینچی ہے, فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک آئی ان کو بلانے کے لیے اور وہ ان کے لے کر چل رہے تھے, آگے جانا چاہتی تھی راستہ بتانے کے لیے صاحبزادی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا نا آگے نہیں چلو, میرے پیچھے چلو. اور کنکر کے ذریعے سے راستہ بتاتی رہو, پتھر مار مار کے, چھوٹا پتھر پتھری جس کو بولتے ہیں, مار مار کے راستہ بتاتی رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگے رہو اور میری نگاہ تم پر پڑتی رہے. نبی اللہ, اللہ کے نبی اسی طریقے سے حیادار ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پہنچے آپ, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رکھ لیا 10 یا 12 سال تک, مکمل خدمت کی. اب ان کو کسی طرح کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, گھر کے سارے کاروبار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنبھال لیے. تو اللہ نے کہا, شعیب پھر بھی تم اتنا روتے ہو, ہر وقت روتے رہتے ہو. کہ اللہ, یہ رونا آپ کی محبت میں رونا ہے, یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یہ صرف آپ کی محبت میں رونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا, اللہ کی محبت میں رویا جائے تو اللہ پاک اس پر خوش ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر روئے ہیں. ایک موقع اس حدیث کے اندر بھی ہے, حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈ ہوتا ہے, جب کسی پتیلی میں, ہنڈیا میں کوئی چیز پکتی ہے, اس کی آواز آتی ہے, خاص طور سے پانی کی آواز, تو آپ کے سینے سے ایسی آواز محسوس ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رو رہے تھے, ولی جوفہ عزیز کا عزیز المرجلی من البکا, آپ کے رونے کی آواز ایسی تھی جیسے ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہے وہی شوق والا رونا, اللہ کی محبت میں رونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عبداللہ بن مسعود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہے, شروع شروع میں اسلام لانے والوں میں سے, اور حضور کے یہ اتنے قریبی تھے کہ دیگر صحابہ یا آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے فیملی ممبر ہے, گھر کے ہی کوئی فرد ہے, یہ سمجھتے تھے. اور تنہا یہ ایک ایسے صحابی ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی, عبداللہ جب تمہیں آنا ہوا کرے تو میرے پاس آنے کے لیے الگ سے باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس پردہ اٹھانا, کہنا میں آ رہا ہوں اور آ جانا. تو اتنے قریبی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب السواکی والنعلین, ان کا ایک لقب ہے حضور کی مسواک اور جوتے رکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ان کے پاس رہتی تھی, اکثر ساتھ میں رہتے تھے, جب حضور کو ضرورت پڑتی تو آپ ان کی طرف اشارہ فرماتے, فوراً آپ کی مسواک حضور کو پیش فرما دیتے. اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھتے, جوتے اتار کر دو, یہ جوتے کو صحیح طور جگہ رکھنے کا کام بھی نہیں کا تھا, یہ سعادت اپنے ذمے لے رکھی تھی. اور حضور سے بہت سیکھا, بہت سیکھا. صحابہ اکرام میں جن حضرات کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ فقیہ ہیں, ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان کے شاگرد حضرت علقمہ, اور پھر انہی کے شاگرد حضرت حماد, اور اس طرح سے ان کا جو فقہ ہے, ان کا جو علم ہے, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک آیا ہے. امام صاحب کے استاد حضرت حماد ہیں, ان کے استاد ابراہیم نخعی ہیں, ان کے استاد حضرت علقمہ ہیں, ان کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, اور ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقہ ہے عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے امام ابو حنیفہ تک پہنچا ہے, اور ان کے واسطے سے پوری امت تک پہنچا ہے. تو جو لوگ حنفی ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے, یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو فقہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فقہ ہے.
کوفے میں ایک بڑے زمانے تک لمبے عرصے تک آپ رہے، اس لیے آپ کے علوم کو حاصل کرنے والے اس علاقے میں زیادہ رہے، کوفے کے اطراف میں، اور وہاں پر آپ کے شاگرد زیادہ رہے، اور وہیں کے اسی علاقے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اقرا علیک، کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ وعلیک انزل، آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے علاوہ سے سنوں، قرآن اپنے علاوہ سے سنوں. فقرأت سورة النساء، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی. حتی بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، پڑھتے 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 میں اس آیت تک پہنچا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرماتے ہیں میں نے پھر جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی تھیں، عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملانی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی آنکھیں بہ رہی تھیں. اس روایت سے امام ترمذی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنتے وقت روتے تھے، قرآن کے سماع کے وقت. یہ رونا بھی اللہ کی محبت اشتیاق میں رونا ہے، اور قرآن میں کبھی اللہ کی صفت جمالی کی تجلیات ہوتی ہیں، کبھی صفت جلالی کی تجلیات ہوتی ہیں. وہ صفات جب سامنے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. یہ جو آیت ہے جس پر آپ روئے ہیں، پوری آیت ایسے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے رہے ہوں گے، اور جو مجرمین ہوں گے وہ اپنے جرموں کا انکار کریں گے، اعتراف نہیں کریں گے جرموں کا، انکار کریں گے. بھلا اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے، اللہ تو علیم اور خبیر ہے. مگر ان کی ڈھٹائی دیکھیے کہ یہ وہاں انکار کریں گے اور کہیں گے صاف کہ اللہ کوئی ہمیں سمجھانے والا آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے جو انبیاء ہوں گے ان کو کھڑا کرے گے اور ان سے کہیں گے بھی بتاؤ گواہی دو، تو وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے تو تیرا پیغام پہنچایا لیکن یہ انکار کرتے رہے، وہ ان کو بھی جھٹلائیں گے. تو اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائیں گے، گواہی دیں گے ان کے حق میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو جب یہ منظر آپ کے سامنے آیا کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں سے ان کے جرموں کا اعتراف کروایا جا رہا ہوگا، اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کریں گے بلکہ جھٹلائیں گے، انبیاء کو بھی جھٹلائیں گے اور پھر حضور کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو یہ جو منظر سامنے آیا، ظاہر بات ہے منظر بڑا عجیب و غریب اور بڑا خطرناک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر سوچ کر رونا آ گیا. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یقیناً آپ ایسے رو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بہ رہی ہیں، آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہے. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ پاک کو اعتراف قصور پسند ہے، بہت پسند ہے. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں 100% یقین ہونا کہ اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کب ہم نے کیا کیا. اس لیے اللہ کے سامنے تو اعتراف قصور کے بغیر چارہ کار نہیں. اللہ کے سامنے کہنے اللہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میرے مولا, غلطی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی عدالتوں کے اندر بھی جب کوئی مجرم اپنے جرموں کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی سزا میں تخفیف ہوتی ہے, اس کی سزا, اس کو سزا کم دی جاتی ہے. جب تک وہ اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرتا تو اعتراف کرنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے, کبھی مارا پیٹا بھی جاتا ہے اور مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں اس بات پر لانے کے لیے. گواہیاں تلاش کی جاتی ہیں, قرائن دیکھے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہاں مجھ سے ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس کو پچھتاوا ہے. اللہ پاک کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے جب کوئی سچے دل سے اعتراف قصور کرتا ہے, اعتراف جرم کرتا ہے, اللہ مجھ سے قصور ہوا ہے, میرے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, آپ مجھے معاف کر دیجئے, تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پھر اللہ پاک اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. غفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے, فعال کے وزن پر, بے انتہا معاف کرنے والا ہوں. لمن تاب, اس شخص کو جو توبہ کر لیتا ہے. اور ہم بھاگتے ہیں, اصل میں شیطان بہکاتا ہے کہ میاں کل تو نے توبہ کی تھی, آج پھر توڑ لے گا, کیوں بار بار توبہ کر رہا ہے. یہ شیطان ہم کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے, شیطانی وسوسہ ہوتا ہے یہ کہ ہم جو ہے نا امیدی کی طرف بڑھ جائے. دوستو 100 دفعے بھی دن میں اگر کسی انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, ہمت نہیں ہارنا. شیطان سے موت تک لڑائی ہے, کبھی یہ پچھاڑے گا کبھی ہم پچھاڑیں گے اسے. ہمت ہارنے والے پیچھے رہ جائیں گے, ہمت نہیں ہارنا ہے, بلکہ اتنا لڑنا, اتنا لڑنا کہ اللہ کو پیار آ جائے. اب تو بہت لڑ لیا بھائی, اب تو بہت لڑ لیا, اس لیے اب اللہ پاک کو پیار آ جائے. اللہ پاک فیصلہ کر دے, او شیطان اب میرا بہت خاص بندہ ہو چکا ہے, بڑے مجاہدے کر لیے, اب اس کے پاس مت آنا, پھٹکنا نہیں اب اس کو, اس کی طرف. اللہ پاک کو پیار آ جائے, مجاہدوں کی بنیاد پر اللہ کو پھر پیار آتا ہے کہ یہ مطلب میرے لیے اتنا لڑا ہے, اتنے مجاہدے کیے اس نے کہ روز اس کو شیطان پچھاڑتا تھا لیکن ہمت نہیں ہارتا تھا. کہتا اللہ کتنا بھی مجھے تجھ سے بہکا لے وہ, لیکن میں تجھ سے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں تیرے در سے بھاگنے والا نہیں, میں تو تیری طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ پاک اس عادت کو بہت پسند فرماتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ سونے سے پہلے عادت بنا لو. دن بھر میں کیا ہوا ہے ہم سے, اگر اچھا ہوا ہے تو شکر ادا کرو, اور اگر غلط ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. جب ہم اللہ پاک سے معافی مانگ کر سوئیں گے تو ہمارا جو بھی کچھ حساب کتاب ہے سب صاف ہوگا, ہماری کاپی صاف ہوگی. تو روزانہ اپنی کاپی کو صاف کر کے سونے کی عادت ڈالو. خدا نہ خواستہ ہماری اب موت آ گئی تو اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ہماری کاپی صاف ہوگی, گناہوں سے صاف ہوگی. مطلب اس کی عادت ڈال لو بھائی آج سے ہی, اور اپنے دوست کو بھی بتاؤ. اس لیے مستحب تو یہ ہے کہ آدمی استغفار کر کے سوئے, 3 مرتبہ استغفار کرو, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اس استغفار میں آپ توبہ شامل کر لو, یعنی دل سے یہ اللہ استغفار تو کر رہا ہوں, حقیقی استغفار کر رہا ہوں, جو بھی گناہ کیا اللہ آپ معاف فرما دیجئے, آپ معاف فرما دیجئے. اور سوچ کے انسان اللہ کے سامنے کہے ہاں اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے, اللہ غلط ہوا, اللہ اللہ میں بہک گیا تھا, میرے اللہ آپ معاف کرنے والے, اللہ آپ معاف کر دیجئے, تو اللہ پاک کو اور پیار آ جائے گا. تو اعتراف قصور اللہ کو بہت پسند ہے. قیامت کے دن جب کفار اعتراف نہیں کریں گے قصور کا, تو پھر تبھی گواہیاں ہوں گی, ان کے ہاتھ پاؤں اعضا کی بھی گواہی ہوگی, جہاں پر گناہ ہوا ہے وہاں کی بھی گواہی ہوگی, جس جگہ گناہ ہوتا ہے وہ جگہ خود گواہی دے گی. اس لیے کہا جاتا ہے جس جگہ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ جگہ خود گواہ بن جاتی ہے اللہ کے سامنے. اس لیے اللہ والوں کی یہ عادت ہے, کہیں جاتے ہیں موقع مل جاتا ہے بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لو, اس جگہ کو بھی گواہ بنا دو, اللہ کے سامنے جگہ گواہ دے گی. کہیں سے گزرتے ہیں, درخت آیا, کوئی بھی چیز آئی, بھائی ان سب کو گواہ بنا دے, چلو ذکر کرو, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, والحمد للہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. آپ نے کسی جگہ اللہ کا ذکر کیا تو وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی. کسی درخت کے سامنے ذکر کیا, وہ درخت گواہی دے گا. رشک کرتے ہیں فرشتے اس زمین پر اسعد, رشک کرتے ہیں فرشتے اس زمین پر اسعد, دو چار گھڑی جس پہ ذکر خدا ہوتا ہے. کسی زمین پر دو چار گھڑی اگر ذکر خدا ہو جائے, اللہ کا ذکر ہو جائے, تو فرشتے اس زمین پر رشک کرنے لگتے ہیں کہ کتنا اچھا حصہ ہے زمین کا یہ. تو ذکر کی عادت ڈال لی جائے, کہیں پر بھی موقع مل جائے تو دو رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے, اللہ کی خاص خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے, اللہ کا قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوماً علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن ہو گیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج کا گرہن ہونا سمجھتے ہیں نا, بے نور ہو جاتا ہے, بے روشن ہو جاتا ہے سورج, کبھی کبھی چاند بھی بے نور ہو جاتا ہے, اس کو گہن لگنا بولتے ہیں. تو حضور کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن ہوا اور اللہ کی مرضی اسی دن حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی تھی. عربوں میں ایک عقیدہ تھا کہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یہ کسی بڑے کی وفات پر ہوتا ہے, کوئی بڑا کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے, اس کی وفات پر ہوتا ہے. تو جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, یصلی, اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی. صحابہ بھی تشریف لائے, انہوں نے پیچھے اقتدا کی اور اتنی لمبی نماز پڑھی, حتی لم یکد یرکع, کہ صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب رکو نہیں کریں گے, بس قرات پڑھ لیں قرات پڑھ لیں. اب یہ قرات جہری تھی یا سری تھی, اس میں اختلاف ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جہری تھی, لیکن حنفیہ کے یہاں دیگر دلائل کی روشنی میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو قرات فرما رہے تھے وہ سری تھی, اس لیے اس نماز کے اندر جو, کیونکہ دن کی نماز ہے, دن کی نمازوں میں سری قرات بھی ہوتی ہے, اس لیے اس نماز میں بھی جو قرات ہوگی وہ سری ہوگی, یعنی آہستہ ہوگی, جیسے ظہر کی نماز, عصر کی نماز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, اور اس روایت میں قرات کا ذکر نہیں, بس کھڑے ہیں, قرات ہی فرق کی جاتی ہے اس کے اندر, لیکن اتنی لمبی قرات آپ پڑھ رہے ہیں, اتنی دیر تک آپ قیام فرما رہے ہیں, لم یکد یرکع, ایسا لگتا تھا کہ آپ رکو نہیں کریں گے, ثم رکع, پھر کافی دیر کے بعد آپ نے رکو کیا, فلم یکد یرفع, تو اتنا لمبا رکو کیا کہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اٹھیں گے نہیں, یعنی اتنا لمبا. ثم رفع رأسه, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا, رکوع سے اٹھے آپ, فلم یکت ان یسجد, تو آپ صحابہ سمجھ رہے تھے سجدے میں نہیں جائیں گے, ایسا لگ رہا تھا سجدے میں نہیں جائیں گے, بس کھڑے ہیں آپ, کیونکہ یہ نماز بالکل پہلی مرتبہ ہو رہی تھی, اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں رکوع بھی ہوتا ہے سجدہ بھی ہوتا ہے, اور چونکہ معمول کے خلاف ہو رہا تھا, رکوع قیام بھی لمبا رکوع بھی لمبا, تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے یہ نماز ایسی ہو. فلم یکد ان یرفع رأسه, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, تو سجدہ بھی بڑا طویل, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا, تو پھر یہاں بھی آپ نے جو قومہ ہوا اس میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے طویل طوالت کی, پھر دوسرا سجدہ کیا وہ بھی بڑا لمبا. پھر فرماتے ہیں یہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر نہیں, عبداللہ بن عمر ہیں یہ, یعنی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, کہتے ہیں کہ اس پوری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی, فجعل ینفخ ویبکی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز, سانسوں کی آواز تیز تیز آ رہی تھی, ویبکی, برابر رو رہے تھے اور رونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی شدت غم اور جوش کے ساتھ آپ سانس لیتے تھے اور روتے تھے اور بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے تھے، ربی الم تعدنی اللہ تعذبہ وانا فیہم، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان میں رہوں گا تو ان کو عذاب نہیں دے گا، ربی الم تعدنی اللہ تعذبہم وہم یستغفرون، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب نہیں دے گا، وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، اور اللہ ہم تو تجھ سے رات دن استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ، فلما صلى ركعتين، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رکعتیں پوری پڑھ لی تو اب انجلت الشمس، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ اب سورج جو ہے صاف ہو گیا تھا، فقاما، تو آپ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ تعالی واثنا علی، اللہ کی حمد بیان فرمائی، تعریف کی اور کہا، پھر آپ نے خطبہ دیا، مختصر خطبہ، مختصر بات، ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں اچھی طرح سن لو، چاند اور سورج یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم ہی سے چلتی ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، اور کسی کی موت کی بنیاد پر ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے کی بنیاد پر یہ گہن میں آتے ہیں، فاذا انکسفا، اچھی طرح سمجھ لو، جب ان کو گہن لگ جائے، یہ گرہن ہو جائے، ففزعوا الى ذکر اللہ تعالی، تو اب تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف توبہ اور انابت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کی طرف توجہ دینی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو جو لائے ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس پوری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور اتنا روتے رہے کہ سانسوں کی آواز رونے کی لوگوں کو، جو پیچھے لوگ تھے سب کو سنائی دے رہی تھی، حالانکہ قرات آپ کی آہستہ تھی لیکن آپ رو رہے تھے اور آپ کے رونے کی آواز ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی، شدت غم اور جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے تھے اور روتے تھے اور یہ آواز سب کو سنائی دی جا رہی تھی۔ تو دوسری بات اس حدیث میں، سورج جب گہن میں آ جائے، گہن کہہ لو یا گرہن لگنا کہہ لو، سورج کو جب گہن لگے، اور آج کل تو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی نماز ہوتی ہے، اور یہ نماز جو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ہے، دو رکعت نماز ہے، عام نمازوں کی طرح، یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اگرچہ کچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اس نماز کے اندر ہر رکعت میں دو رکوع ہیں، دو سجدے، یعنی کل چار رکوع اور چار سجدے اس طرح سے ہو جاتے ہیں، لیکن حنفیہ کے یہاں اس میں یہی ہے کہ دو رکعت ہیں اور عام نماز کی طرح، بس قرات اس میں جہری نہیں ہوگی، قرات اس میں سری ہی ہوگی، اور اس نماز میں پوری توجہ اللہ ہی کی طرف کرنی ہے، اور بعد میں پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی جو جلالی تجلیات ہیں ان کے اثرات اللہ کی ان مخلوق پر آتے ہیں تو یہ متاثر ہوتی ہیں، اللہ کی جلالی تجلیات کے اثرات اللہ کی ان دو مخلوق چاند اور سورج پر آتے ہیں، کتنے بڑے گولے ہیں یہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سورج تو ہماری زمین کے گولے سے ہزاروں گنا بڑا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن جب اس پر بھی اللہ کی جلال کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو وہ بھی گہن میں آ جاتا ہے، اپنا نور کھو بیٹھتا ہے، چاند پر جب اللہ کی تجلی جلال آتی ہے تو وہ بھی اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے، تابعی، ان کے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تابعین، تو انہوں نے پوچھا، حضرت چاند گہن ہوتا ہے، سورج گہن ہوتا ہے، حضور کے زمانے میں حضور کا اور صحابہ کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا؟ کہہ لے کہ چاند گہن کی، سورج گہن کی بات کرتے ہو، حضور کے زمانے میں تو اگر آندھی بھی ذرا تیز چلنے لگتی تھی، ہوائیں تیز چلنے لگتی تھی، آندھی آنے لگتی تھی، تو ہم سب لوگ مسجدوں کی طرف جوڑ جایا کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ڈر جاتے تھے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ایسا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا استحضار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو. یہاں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثات سامنے ہو جاتے ہیں ہمارے، یہ بھی وہی پرانی روش، پرانا رویہ، پرانا طریقہ. کرونا کتنی خطرناک قسم کی آزمائش تھی، سب نکلنا، شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا، پورا عالم ساکت اور جامد، بند، ہر ایک کے دروازے بند، کوئی باہر نہیں، سانپ نہیں سونگتا، ہر ایک کے دروازے بند. لیکن صاحب ہماری روش جو پہلے تھی وہ یہ بھی ہے، ڈرے نہیں، ڈرے نہیں. ایک ذرا سا اللہ تعالی نے وائرس چھوڑا، ایک ذرا سا جو مشکل سے دیکھتا بھی نہیں، خوردبینوں کے ذریعے سے نظر آتا تھا، اور پوری دنیا کو بند کر دیا گیا، ساری دنیا کے رابطے منقطع ہو گئے. اس کے علاوہ کتنے حادثات واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور کہیں پر کوئی سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یہ بھی سب اللہ کی طرف سے صدائے ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر ہے، سنو. انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. دنیا میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے صدا ہے، صدا آواز ہے، واعظ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نصیحت کرنا چاہتا ہے ان کے ذریعے. واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ہر تبدیلی اور انقلاب سے، ہر تغیر سے یہی آواز آتی ہے، ففہم یعنی سمجھ جاؤ، ففہم سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو سمجھا دے. بہت سی جگہ جو ایسے حالات آتے ہیں، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایسی جگہ تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے، بچنا چاہیے. کہ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے تو بہت دنوں تک عذاب کے اثرات بھی رہتے ہیں وہاں پر.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کے شرور فتن سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے، ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی ہی پر رکھیے، خاتمہ ہے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.